سيرهم من العراق. استغفر الله استغفر الله واساله التوبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو احلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إلى بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج کی اس عبادت مجلس آبا عزاداری اور نظر و نیاز کی قبولیت کے لیے باوصف بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شہداء کربلا و سرائے کربلا جہردہ معصومین علیہم السلام کی ارواح طیبہ کی تشریف آوری کے لیے صلوات.
اللہم صلی اللہ محمد باری محمد واجل خیر.
حاضرین مومنین و مومنات کی حاجات کی برآوری کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے باواسطہ بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بانی مجلس کی حاجات کی برآوری کے لیے، مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور پروردگار کی بارگاہ سے باب فرج کھلنے کے لیے باواسطہ بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بہت سارے مومنین و مومنات بیمار ہیں، سید سجاد کا واسطہ دیتے ہیں. جو جو مریض آپ جن کو جانتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، اور ان تمام مریضوں کے خصوصاً یہاں ووکنگ میں جو مومن مومنات پہنے آئے بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے بابا سے بلند صلوات.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
ہم سب کے آقا مولا حضرت حجت یوسف زہرا مہدی دوران امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
ایمان والو، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی بات مومن بنو. مومن بن کے جتنے واجبات و مستحبات کہے گئے ہیں ان پر صبر اور شکر کے ساتھ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہو، اور جہاں جہاں بھی گناہ یا نفسانی خواہشات یا شیاطین آ کے آپ کے ایمان کو اغوا کرنے لگے، آپ کے قلب سے ایمان کے نور کو نکالنے لگے، تو اس وقت تقوی کی دولت سے، تقوی کے ہتھیار سے، تقوی کے تیروں سے ان دشمنوں پر حملے کرو تاکہ دشمن آپ سے دور ہو جائے راق محمد وآل محمد عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام لوگ کائنات کے امیر ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے، صبر کی دولت بھی ہے، تقوی کی دولت بھی ہے. اس لیے کہ جس جس کے پاس ایمان اور صبر اور تقوی آ گیا، حقیقت میں وہ کائنات کے امیر حضرت علی مرتضیٰ کا سچا شیعہ اور جس کا اتصال، کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا، کہ ہمارے شیعہ اشد اتصالا بنا، جو بھی ہمارا شیعہ ہے اشد اتصالا بنا، وہ شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اتصال ہے اس میں. اتصال ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں سیپریشن نہیں ہوتی، اس میں گیپ نہیں ہوتا، سیپریشن نہیں ہوتی، فاصلے نہیں ہوتے. اب وہ ایمان جو کل ایمان ہے، وہ امام جو امام الصابرین ہے، وہ امام جو امام المتقین ہے، اب اس کے ماننے والے اگر ایک لمحے میں مومن ہوں اور دوسرے دن مومن نہ ہوں، ایک دن صابر ہوں دوسرے دن نہ ہوں، ایک دن متقی ہوں دوسرے دن نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتصال کامل اور اکمل نہیں ہے. یہاں پہ گیپ ہے، یہاں سیپریشن ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ان شیعتنا اشد اتصالا بنا من ضوء الشمس الى الشمس. مولا مثال کیا دیتے ہیں کہ جس طرح سورج کی روشنی سورج سے جدا نہیں ہے، سورج کا نور سورج سے جدا نہیں ہے. آپ کو جب سورج نظر آتا ہے تو اس کا نور بھی نظر آتا ہے، اب جب سورج کا نور نظر نہیں آتا تو سورج بھی نظر نہیں آتا. قصور سورج کا نہیں ہے، قصور اس گھر کا ہے، اس در کا ہے، اس زمین کا ہے، اس دل کا ہے، اس ظرف کا ہے. ہوتا کیا ہے، زمین کا وہ حصہ جو اپنے چہرے کو سورج کے سامنے لے آتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے. زمین کا وہ حصہ، ارتھ از آلموسٹ راؤنڈ. اب وہ جو راؤنڈ ہے اس کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وہاں لائٹ ہوتی ہے، وہاں نور ہوتا ہے. اور زمین کا وہ حصہ جو نور کو پشت کر دیتا ہے، جو نور سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، تو وہاں کیا آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. تو اب امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی مثال کیا دی ہے کہ لوگوں سمجھو، کہ ہمارے اور شیعہ کا جو آپس میں تعلق ہے، جو اتصال ہے، جو ہم اکٹھے رہتے ہیں، وہ کس طرح ہے. وہ سورج اور سورج کے نور کی مانند ہے. سورج کا نور سورج سے جدا نہیں ہے، جب سورج ہوگا تو نور بھی ہوگا. دوسری بات، سورج کا نور، سورج کی لائٹ زمین تک پہنچتے ہوئے 500 سیکنڈ لگتے ہیں، 8 منٹ اور فیو سیکنڈ، 8 minutes or 2 seconds. آٹھ منٹ اور شاید 20 سیکنڈ بہرحال 500 سیکنڈ ٹوٹل جو ملین ہا مائلز کا فاصلہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے سب سے جو تیز رفتار ترین چیز کائنات میں ابھی تک انسان ڈسکور کر پایا ہے وہ کیا سپیڈ آف لائٹ وہ نور کی 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ نور کی رفتار ہے یعنی سب سے آواز بھی حرکت کرتی ہے انسان بھی حرکت کرتا ہے باقی چیزیں حرکت کرتی ہیں ہر چیز حرکت میں ہے اور حرکت میں ہی برکت ہے لیکن سب سے تیز ترین حرکت وہ نور کی لائٹ نور کی رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ ہے اب آپ کے امام نے آپ کو تشبیہ دی ہے اسی نور کے ساتھ کہ جس طرح اگر ملین ہا مائلز بھی اگر کوئی چیز دور ہو تو یہ نور جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے سیکنڈز کے اندر پہنچ جاتا ہے اب کائنات کا امام اگر کوفہ میں ہو یا مکہ میں ہو یا کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو جب کوئی مومن کہتا ہے یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی تو امام وہیں پہ ہوتا ہے اب ہم میں سے بہت سالوں نے یہ چیز آزمائی ہوئی بھی ہے جب بھی پکارتے ہیں تو انشاءاللہ امام طاہر ان کی مدد کو آتے ہیں کچھ کو معلوم ہو جاتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ریالائز کر لیتے ہیں اب ایک طرف تو یہ ہے کہ جب آپ اس نور کو پکارتے ہیں وہ نور آپ کی مدد کو آ جاتا ہے اب جب وہ نور آپ کو پکارتا ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو لبیک کہتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب کیا ہے لیکن اس کے بعد کسی کو روکا نہیں ہے کہ آپ حج پہ نہیں آؤ لیکن وہ ہے کیا دیٹ از انویٹیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو کم ان ہز ہاؤس ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے اللہ مہمان بنانا چاہتا ہے آپ کو اور اللہ نے کسی پر بھی پابندی نہیں لگائی کوئی بھی وی آئی پی مہمان نہیں ہے جو بھی آئے گا سب کا لباس بھی ایک جیسا ہوگا اور ہر کوئی ایک ہی انداز میں وہاں پہ کیٹر کیا جائے گا اب اللہ اپنے مہمانوں کو اوپن انویٹیشن دی ہے اور جب انسان وہاں جاتا بھی ہے جو بھی جاتا ہے جس کو توفیق ہوتی ہے یعنی اللہ نے اپنے نورانی دعوت کے تحت سب کو دعوت دے دیے اس کا جواب کتنے لوگ دیتے ہیں بہت تھوڑے مثلاً مور دین 1.5 بلین مسلمان ہیں حج پہ کتنے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا دیں 3-4-5 ملین اس سے زیادہ نہیں ہوتے اب اللہ جب آواز دیتا ہے ہر کسی کو پہنچ جاتی ہے ہر شخص جاتا ہے جو بھی اللہ کے گھر میں جانا چاہے جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ جو بھی جاتا ہے کیا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک یعنی تو نے بلایا تو میں آ گیا تو نے مجھے بلایا تو میں آ گیا یعنی وہاں جو بھی جاتا ہے اقرار اسی چیز کا کرتے ہیں کہ تیری دعوت کھلی دعوت تھی ساری زندگی تو مجھے بلاتا رہا جس طرح شیخ رجب علی خیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آئے اور بات ہوئی تو انہوں نے 25 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خواب میں دیکھا ٹھیک ہے اب 25 سال کی عمر میں جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے ان سے کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم آ گئے لیکن کیوں اتنے سال بعد آئے بات یہی خدا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تیری پیدائش کے وقت سے تجھے دعوت دی تھی اب تو اس وقت آیا جب تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں جب میرا طواف کرنے کے قابل نہیں ہے جب تو میرے لیے
کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے جب تو میرے لیے کچھ قربان کرنے کے قابل نہیں, اور حتیٰ جب تو شیطان کے بھی قابل نہیں رہا. یعنی انسان جب اباؤ 70-60 ہوتا ہے تو عام طور میں وہ اکثر گناہ جو انسان کرتے ہیں وہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. جب شیطان چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ چلو جا کے کچھ خدا کو بھی راضی کر لیں. خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں, انڈونیشیا میں یہ ایک اچھی عادت ہے کہ وہ بچپن سے بھی جو ہے وہ حاج اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں بچوں کے, اور جو ہی وہ جوان ہوتے ہیں تو شادی سے پہلے پہلے ان کو حاجی بنا دیتے ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان میں کیا رواج ہے کہ جب تم, وہ کہتے ہیں پہلے ہم نے سارے فرض پورے کرنے ہیں. کون کون سے؟ بچوں کی شادی کرانا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلی سی حاج کی بات ہے, ایک صاحب سے, حاجی صاحب سے ان سے بات ہو رہی تھی, تو شاید 70 کے ہوں گے, پہلی دفعہ حج پہ گئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بہن بھائی نے چار چار پانچ پانچ حج کیے ہوئے, لیکن چونکہ میں سب سے بڑا تھا اس لیے سارے بہن بھائیوں کو پڑھانا, ان کی شادیاں کرانا, ان کو یہ ساری چیزیں میری ذمہ داری تھی, لہذا اب میں سب فرائض سے جب فارغ ہوا تو میں حج پہ چلا گیا. تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ یعنی انسان اللہ کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتا. اسی طرح آئم اطہار کی دعوت ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی ہوئی ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کی سفارش اور دعا اس میں شامل نہ ہو. اور رسول اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرنے نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی. اور بہرحال جو زیارت کرنے جاتا ہے جو فوائد ہیں وہ الگ بات ہے. اسی طرح مثلا ایک آواز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بھی ہے. حال میں ناظرین ینصرونا, حال میں مغیثن یغیثنا. اب یہ ایک نورانی میسج تھا اور یہ میسج پوری کائنات میں گیا, لیکن کتنے لوگوں نے ریسپونڈ کیا؟ کچھ جنات میں سے بھی ہیں جنہوں نے ریسپونڈ کیا, کچھ فرشتوں میں سے بھی ہیں, لیکن انسانوں میں سے کتنے لوگوں نے کیا؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے زمان یا مکان کی قید نہیں لگائی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ حال من ناصر ینصرنا آج اور اس لمحے دسویں کے روز, نہیں, یہ نہیں کہا. امام کا ایک نورانی میسج ہے سب کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو تھے اور جو بہت قریب تھے ان کی زیادہ ذمہ داری تھی, لیکن جس تک بھی یہ نورانی میسج پہنچا تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہیں لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اب کس طرح ایک انسان ہوتا ہے کہ بہر لفظوں سے کہتا ہے, دوسرا انسان ہوتا ہے ہی مینز واٹ ہی از سینگ, دل سے کہتا ہے اور جو کچھ جیسے حسین چاہتے ہیں ویسے بنا دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے وقت کے امام امام زمان عجل اللہ علیہ وسلم, ہمارے وقت کے امام, وہ بھی ان کا استغاثہ, ان کی فریاد, ان کی آواز, ان کا نورانی میسج اسی طرح باقی آئمہ اطہار کی طرح ہم سب کے لیے ہے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس نور کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لیتے ہیں اور پھر فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى, آیت الکرسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. عُرْوَةِ الْوُسْقَى یہی محمد والے محمد علیہ السلام ہیں. اس میں بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان سے متمسک رکھ, ان سے جدا نہ کرنا. اب خصوصاً سارے کے سارے, لیکن وقت کے امام, یوم ندعو کل اناس بے امام, جو بھی وقت کا امام ہوگا اس کے حوالے سے آخرت میں کہا جائے گا, پکارا جائے گا. لہذا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وقت کے امام کی معرفت رکھے، ان کو پہچانے، ان کا قرب حاصل کریں، ان کی زیارت کریں، اور کوشش کریں کہ ان سے براہ راست اپنی تربیت بھی کی جائے. اب یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا کہ جب انسان کا کمیونیکیشن ہوگا، جب اتصال ہوگا، جب تبسم ہوگا. اب جب عروہ وثقی کے ساتھ انسان کا تمسک کس طرح ہو، مثلا دنیا میں بہت سارے اسٹوڈیوز ہوتے ہیں ٹی وی کے. اب خود اسی یو کے میں چینل مور دین 1000 چینل. اب اس روم میں آپ کے پاس ریسیور نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، اتنے سارے جو ویوز آ رہی ہیں آپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ اس علم سے، ان پروگراموں سے آپ تب تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ریسیور نہ ہو. اور ریسیور اگر ہوگا تو تب ہی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. تو اب یہ انوار طیبہ کائنات میں موجود ہے، اس طرح سے بھی ہے، اوپن انویٹیشن بھی ہے. اب جب امام خود امام صادق علیہ السلام اس طرح مثال دے، کہ سورج کے نور کی مانت، سورج کے نور کی مانت، یہ جس طرح سورج اور سورج کا نور آپس میں جدا نہیں ہے، اسی طرح ہمارے شیعہ بھی ہم سے جدا نہیں ہے. شدت کے ساتھ، یعنی کوئی دشمن آ جائے، کوئی ان پر حملہ ہو جائے، ان کو جب تک وہ زندہ ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، ہمارے شیعہ ہمیں نہیں چھوڑتے، ہمارے شیعہ ہمارے راستے کو نہیں چھوڑتے. یہ حقیقت میں حقیقی شیعہ کی پہچان ہے کہ جو بھی ہمارا شیعہ ہے امام علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں، انا بے شک، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہمارے شیعہ اشد و اتصال بنا، وہ ہمارے ساتھ اپنی پوری قوت اور ایمان اور طہارت اور تقوی اور نور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب جب آپ امام کو بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو جب وہ بلاتے ہیں تو کیا ہم جاتے ہیں؟ مثلاً پانچ مرتبہ اذان آتی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، جب بلایا جاتا ہے کیا ہم جاتے ہیں؟ یا اسی طرح حج کا موسم آتا ہے کیا ہم جاتے ہیں؟ یا اسی طرح اربعین ہو، محرم ہو، کیا ہم جاتے ہیں؟ یعنی شیعہ کا مطلب ہے جہاں امام، جہاں امام کی بات، جہاں امام کا کام، جہاں امام کا حکم، جہاں امام کا راستہ، وہاں اس کا شیعہ ہے. اور جہاں جہاں سے امام کو نفرت ہے تو وہاں اس کا شیعہ نہیں جاتا. مثلا امام ہے نور، جہاں نور ہے وہاں امام ہے، جہاں تاریکی ہے وہاں امام نہیں ہے، جہاں ظلمت ہے وہاں امام نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں امام نہیں ہے، جہاں نجاست ہے وہاں امام نہیں ہے، جہاں گمراہی ہے، ضلالت ہے، وہاں امام نہیں ہے، جہاں شیطان ہے وہاں امام نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں کہ جو یا گمراہی میں آتی ہیں، یا ضلالت میں آتی ہیں، یا تاریکی میں آتی ہیں، یا اندھیرے میں آتی ہیں، یا گناہ میں آتی ہیں، یا نجاست میں آتی ہیں. اگر ہمارے اندر ہیں، میرے اندر ہیں وہ چیزیں، تو کبھی بھی امام اس دل میں نہیں آ سکتا، امام کی زیارت نہیں ہو سکتی. تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو امام کے ساتھ متمسک کرنا ہے، جوائن کرنا ہے، متصل کرنا ہے، نور کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ. جتنی ان چیزوں کے لیول بڑھتے جائیں گے، اتنے حجابات ہٹتے جائیں گے، جتنا خلوص انسان کا بڑھتا جائے گا اتنی ان گناہوں کو، بیماریوں کو، مشکلات کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اپرچونیٹیز انسان کے لیے بار بار نہیں آتی. مثلا اگر ہور دو گھنٹے بھی اس دن اگر وہ لیت و لال سے کام لیتا، مس کر دیتا، شاید اسے پھر وہ موقع نہ ملتا. یا وہ لوگ جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے، جنہوں نے مس کیا وہ کبھی، جب مکہ چھوڑ رہے تھے پوری دنیا کے حاجی آئے ہوئے تھے، سب نے دیکھا، تو جنہوں نے مس کیا انہوں نے کر دیا. تو اس لیے کبھی بھی نور کو اڈاپٹ کرنے میں، نیکی کو اڈاپٹ کرنے میں، صراط مستقیم پر چلنے میں انسان کو جب بھی کوئی اپرچونیٹی ملے اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے ایک دفعہ دو جوان تھے، دونوں کی رشت نہیں تھی، دونوں سے ایٹ اے ٹائم بات ہوئی. اب ایک نے رکھ لی، دوسرے نے نہیں رکھی. یعنی ایک نے جو اس کے پاس نور آ رہا تھا، جس شکل میں آئمہ طہار اور خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس نے اس حلیے کو پسند کر لیا، اور دوسرے کو سال گزر کے توفیق نہیں ہو رہی. اسی طرح مثلاً آپ سے گزارش کی سب سے یہی ہے کہ مثلاً صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم پڑھا گیا، شاید شرم آتی ہے، شاید سمجھ نہیں آتی ہے، شاید دل نہیں کرتا ہے. امام
زمانہ بلانتر صلوات، اللہم صل علی محمد
وآلہ محمد. لیکن یہ جو نور ہے، یہ نور مثلا یہی سورج کا نور دیکھیں، 24 آورز کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. جو یہی سورج کا نور آپ کو پاکستان میں، سعودی عرب، ایران ملے، وہ یہاں سارے فائدے یہاں نہیں مل رہے. کبھی دن ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں تھوڑا ہوتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اس کے پاس اپرچونیٹی ہو اس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ یہ بار بار یہ انوار، یہ تجلیات نہیں آتی. جس نے مس کیا وہ مس کیا، نہ جانے پھر وہ سرکل کب آئے. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں جلدی جلدی ریپیٹ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں شاید پوری ہماری لائف سائیکل میں ایک دفعہ اس کا موقع آتا ہے، اور وہ ایک دفعہ اگر ہم نے مس کر دیا. اب یہی دیکھیں جن کی بات ہو چکی، کل جن کی بات ہوئی تھی احمد مرشد کی، اب اس کے پاس ایک اپرچونیٹی آئی جس پہ خدا آزمانا چاہتا تھا اور دینا چاہتا تھا. کیا تھا؟ ٹین ایجر تھے، ایک پاؤنڈ کا یا ایک سکہ اس کے پاس، جو بھی اس کرنسی تھی، اس کے پاس ایک سکہ تھا. ٹین ایجر تھے اور کچھ نہیں تھا، دیکھا غریب ہے، ڈس ایبل ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس نے اپنا جو کچھ تھا وہ اس کو دے دیا، خدا نے اس کی باطنی آنکھ کھول دی. شیخ رجب علی خیات کے اتنے بڑا ان کو مقام ملا کہ مجتہدین ان کے پاس آتے تھے اور شاگردی اختیار کیا کرتے تھے. ایک عام سے آدمی ہوا کیا؟ یعنی اس مقام تک کوئی رشتہ دار تھی، بعض گناہ کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی، وہاں سے بھاگا، اس کمرے سے بھاگا اور کہا اے اللہ میں تیری خاطر یہ گناہ نہیں کرتا، لیکن تو بھی مجھے اپنے آپ کو ظاہر کر. ابھی دروازہ اس کمرے کا نہیں کراس کیا تھا، خدا نے اس کی باطنی آنکھیں کھول دی، جس سے وہ ان سین ورلڈ دیکھنے لگ گئے. یعنی کیا ہے؟ وہ اپرچونیٹی ایک دفعہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے. اب وہ جو بہترین شکاری ہوتے ہیں، جو ہنٹر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ان کے پاس آ رہی ہے. جو بہترین شکاری ہوتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے، وہ شکار کر لیتا ہے، اور جو سست ہوتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا لب بام. ان 14 ہستیوں سے ہمیں عشق کرنا چاہیے، اور عشق میں جو ہے ہر جگہ پھر حساب و کتاب، کاؤنٹنگ اور سوچ بچار نہیں ہوتی. اور جو اب مثلا یہی ہور کو دیکھیں، اگر ہور سوچتا رہتا کبھی بھی وہ ہور نہ بنتا. یعنی اس نے اپنی غلطیوں کی بھی توبہ ہو گئی اور ایک مقام بھی مل گیا، اور وہ بہت سارے. مثلا یہی عمر بن صاحب جو لیڈ کر رہا تھا، کبھی چاہتا جنگ کر لوں، کبھی چاہتا نہ کروں، جنگ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بڑے کہہ رہے تھے کرو ورنہ حکومت نہیں ملے گی، اور وہ بھی اس لیے ساتھ تھا کہ حکومت مل جائے، گورنرشپ مل جائے، لیکن وہ اندر کی جو انسان کی آواز ہوتی کبھی وہ آواز بھی کہہ دیتی کہ تو نواز رسول کو قتل کرنے جا، تیری آخرت کا کیا ہوگا؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کئی دفعہ اس کو اس گناہ کرنے سے، اس نجاست سے بچانے کی کوشش بھی کی، جب اس نے کچھ نہ سنا تو روز عاشورہ امام علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو کہا تھا، اے عمر ابن سعد جس نے تو نے میرا رحم قطع کیا، خدا اسی طرح تیرا رحم قطع کرے گا اور تیرے بستر پر تجھے موت آئے گی، اور اسی طرح ہوگا. تو اس لیے انسان کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ جب نورانی اپرچونٹیز آ رہی ہوتی ہیں تو انسان کس طرح اپنے آپ کو ایک بہترین شکاری کے طور پہ ان لمحات کو شکار کرے، تاکہ وہ ائمہ اہل بیت محمد وآل محمد اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کہ بات ہے دل کی، بات ہے خلوص کی. بہت سارے مجتہدین ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں، بہت سارے عام افراد ان کے پاس بھی یہ چیزیں، یعنی آئمہ اطہار نے ہر کسی کے لیے دروازہ کھلا رکھا. اب ایک شخص نام ہے ان کا ابوالفضل، مشہور تھے قہوچی، یعنی یہ چائے کی جن کی دکان ہوتی ہے، چائے بناتے تھے، قم میں ان کی دکان تھی. اب غریب تھا، غریب آدمی، ظاہر چائے جس کی چائے کی دکان ہو تو وہ ویسے ہی کبھی بھی، ظاہر ہے کہ وہ ہائی کیٹیگری کے بزنس مین میں تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. سوال پہ اب جو غریب ہوتا ہے تو سب اس پہ سوال ہو جاتے ہیں، لیکن غریب کو اپنے مولا سے عشق تھا. قوم کے ساتھ انشاءاللہ جو گئے ہیں وہ دیکھے ہیں، جو نہیں گئے خدا ان کی جلدی وہ مقام لکھائے. ایک جگہ ہے مسجد جمکران جو خود امام زمان اسلام کے حکم کے بنائی گئی، تین مائل چار مائل کے فاصلہ قوم سے. تو اس غریب کی عادت تھی کہ ہر بدھ کو اور ہر جمعے کو دکان بند کر دیتا اور مسجد جمکران مولا کے عشق میں چلا جاتا. اب کچھ عرصہ چلتا رہا، اس کے بعد یہ جتنے بازار والے تھے اب سب چائے وائے منگواتے تھے، تو آج کل کے زمانے یہ کیٹل ویٹل یہ چیزیں تو ظاہر ہے پہلے نہیں تھی، وہی ایک بندہ بناتا ہے تو سب اس سے منگواتے تھے. پاکستان میں ابھی تک بھی یہی سلسلہ چلتا ہے کہ بس ہوٹل ہوتا ہے چائے کا، وہاں سے جو ہے منگوا لی، کرا لی سارا کچھ. تو کچھ عرصہ کے بعد دکانداروں نے سب نے میٹنگ کی اور اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارا یہاں کاروبار ہے اور تم جو چلے جاتے ہو تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر چائے نہیں ملتی، کبھی کوئی گیسٹ آتا ہے، کبھی کسٹمر آتا ہے، کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کرو کہ جمعے کو چلو تم جاتے ہو جاؤ، اور ویسے بھی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، تو بدھ والے دن تم نہیں جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تو نے بدھ کو جانا نہ چھوڑا تو پھر ہم تیری چھٹی کرا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال یہ میٹنگ ہو گئی. اب جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ رضی اللہ امام علیہ السلام خواب میں ملاقات کے لیے تشریف لائے اور مسکرا کے کہتے ہیں ابوالفضل اٹھو، وہ تمہاری دکان کو جو ہے نا تالے لگا رہے ہیں. تو یہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں مولا میرا رزق دینے والا اللہ ہے، اگر یہ بند کر دیں گے تو خدا مجھے روزی دیتا رہے گا، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ میں آپ کی ملاقات کو نہ ہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگلے دن صبح جا کے اس نے دیکھا تو دکان کو انہوں نے لاک کیا ہوا تھا، کافی سارے تالے لگے ہوئے تھے، اس نے بازار سے ایک اور تالا لے کے اور تالا بھی لگا دیا. اس نے کہا کہ تم اگر اپنی چائے کی خاطر، اپنی دنیاوی یا نفسانی خواہشات کی خاطر میرا رشتہ اشد و اتصالا بنا، تم جو وہ میرا ایمان کے ساتھ رشتہ ہے، محبت ہے، عشق ہے، وہ جو میں ان کی زیارت کرنے جاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میری دکان بند کر کے تم میرا مولا سے وہ رشتہ توڑ دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے دکان بند کی، تالا لگا دے، لو ایک تالا اور بھی میں نے لگا دیا۔ لیکن اس نے کیا کیا، ان دکان ٹھکانوں پر وہی کچھ تھا، اس نے وہ قربان کر دیا۔ اس نے جب وہ قربان کیا تو مولا نے اسے اپنا لیا۔ وہ جو کائنات کے امیر ہیں، وہ جو کائنات کے مالک ہیں، وہ جو کائنات جن کے اشاروں پہ ہیں، وہ جن کے لیے پروردگار نے یہ کائنات خلقی ہے، انسان جب ان کے لیے اپنا کچھ قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی خیال کرتے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات آزمائش کے مراحل ہوتے ہیں، اگر اور پھر خصوصاً جب انسان کا امام سے تعلق جڑ جاتا ہے یا انسان ان سین ورلڈ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے دنیا کے یہ مال منال یہ کچھ چیزیں کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ انسان مثلاً جیسے ہم ووم میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، تو وہ ایک بہت بڑی کائنات تھی، اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ وہ لگتے ہو چھوٹا سا پیٹ تھا جس میں ہم تھے، کیونکہ بڑی چیز کو آپ دیکھ لیا، درک کر لیا ہے، تو وہ چیز اب ہمارے لیے، وہ ٹائم پیریڈ بھی، وہ لائف 9 مہینے کی، 40 ویکس کی، 36 ویک کی جتنی بھی تھی، وہ لائف بھی بہت چھوٹی سی لگتی ہے، وہ دنیا بھی بہت چھوٹی سی لگتی ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ لیکن انسان جب عالم غیب کو دیکھ لیتا ہے، انسین ورلڈ کو، اللہ کی کائنات کو دیکھ لیتا ہے، اب یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، تو میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رازوں کو جانتا ہوں۔ اچھا، اب ایک نے کسی نے آ کے سوال پوچھا تو مولا نے فوراً جواب دے دیا، تو کہا مولا آپ نے تو سوچا بھی نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا چلو یہ بتا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیں ہیں؟ اس نے بغیر سوچے کہا 5۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں اور تو نے بغیر سوچے ہوئے جواب دے دیا، اسی طرح کائنات ہمارے سامنے ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت۔ تو یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے انسان اگر وہ جو کائنات کا خالق ہے اور اللہ نے جن کے لیے کائنات بنائی ہے، انسان اگر ان کا ہو جائے تو اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اب یہی دیکھیے کہ مثلاً جو گئے کربلا میں، ابھی بھی حبیب ابن مظاہر الگ سے ایک ذریعہ، ایسے لگتے جیسے امام کے ریسپشنسٹ، امام تک پہنچنے کے لیے پہلے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ٹھیک۔ اور ان کے ساتھ ایک اور مولا کی نسل سے ابراہیم مجاب ہے۔ اب یہ وہ ہیں مولا کے نواسوں میں سے، سمجھ لیں، پوتوں میں سمجھ لیں۔ وہ جب آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے، تو پھر خود امام علیہ السلام ان کے سامنے ہوتے تھے۔ یہ جو مجاب ہے یہ ان کا لقب اسی لیے ہے کہ ان سے حجاب ہٹ گیا تھا، خود جس طرح امام حسین علیہ السلام زندگی میں تھے ویسے ہی ان کے سامنے ہوتے اور وہ اس طرح کے زیارت کرتے، وہ بھی امام علیہ السلام ذریعے کے ساتھ، ابراہیم مجاب کی ذریعے بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مثلا آپ حبیب ابن مظاہر نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو کیا وہ مٹ گیا؟ کسی کو پتہ ہے آج تک کہ عمر ابن سعد کی قبر کہاں ہے؟ وہ جو ہے لیڈ کر رہا تھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ شمر کی قبر کہاں ہے؟ اب بتاؤ کون پھیلے گا؟ وہ جو چند ٹکے لے کے حجت خدا کو قتل کر کے وہ فائدے میں رہے، یا جنہوں نے اپنا سب کچھ وقت کے امام کے لیے قربان کر. بہرحال ہم سب نے مر جانا ہے, ایک لمیٹڈ لائف ہے سب کی, لیکن جو امام سے متصل ہو جاتے ہیں وہ پھر نورانی بن جاتے ہیں, پھر ان کے نام, ان کی یاد, ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج اگر کوئی عمر ابن سعد کو یا شمر کو ان کا نام لیتا ہے تو نفرت کے ساتھ اور لعنت کے ساتھ لیتا ہے, یعنی اظہار تنفر کے لیے نام لیا جاتا ہے. تو اس لیے عزیزوں, خدا نے آپ کو یہاں پہ اس ملک میں, اس سرزمین پہ بھیجا ہے. اب یہ جب شاہ ایران تھا اس وقت, رشیا نے ان سے پہلے ایران میں رشیا نے اٹیک کیا, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رجال الغیب کہتے ہیں, یعنی بہت بڑی ہستیاں, بہت بڑے ابدال, جو کہ سمجھ لیں کہ امام زمان اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں. اب اس وقت رشیا کی فوج آ رہی تھی حملہ کرنے, اب ایک سرجن تھا جو اس آرمی میں تھا, اس نے یہ آگے نریٹ کیا ہے کہ ایک بندہ آیا, ویسے آپ نے یہ سب نے سنا کہ حضرت علیہ السلام کو جب تیر لگا تو وہ نہیں نکالنے دے رہے درد کی تکلیف کی وجہ سے, لیکن جب آپ سجدہ میں گئے تو نکال لیا تو درد کا احساس نہ ہو. اب وہ ڈاکٹر, وہ سرجن کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, میرے پاس دو آدمی آئے اور ایک کو تیر لگا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تیر نکالو. میں نے کہا میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, میں اور اندھیرا ہے, میں کیسے نکالوں. اس نے کہا چاقو تو ہے نا, وہ کہتے ہیں ہاں ہے, چھری ہے, کہتے تم اسی چھری کے ساتھ یہ نکالو. اس نے درد ہوگا, اس نے کہا وہ میرا بس ہے. تو کہتے کہ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا اور میں اسی رات کو اس سے چاقو کی مدد سے میں نے اس کے جسم سے تیر نکالا. ساس اور وہ کہتے ہیں میں اس کے چہرے کی طرف بھی مڑ کے دیکھتا تھا کہ زندہ ہے, نہ آواز, نہ رونا, نہ چیخ, نہ پکار, کچھ نہیں. تو بہرحال اس نے نکال لیا, زخم وغیرہ بند کر دیا. اس نے کہا کہ میں کچھ کہتے میں درد نہیں ہوا. اس نے کہا کہ جب تم آپریشن کر رہے تھے, نکال رہے تھے, تو میں ذکر خدا میں مصروف تھا, مجھے معلوم ہی نہیں میں تم نے کیا. تو اسی طرح پھر جو ہے وہ ادھر مشرق کی طرف اس بارڈر پہ آئے, تو وہ بندہ اس کو پھر ملا اور پھر اس کو کہا کہ جن کے ساتھ تم ہے وہ فوراً ہی جو ہے کچھ عرصے بعد وہ سارے مارے جائیں گے. لیکن اس نے جو چیز بتائی وہ یہ تھی کہ اس وقت چار اس طرح کے مولا کے نائب یا رجال یا ہستیاں ہیں کہ جو مختلف علاقوں میں مولا کے اس پہ کام کرتے ہیں, جیسے مولا کہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ پوری قوم کے اعمال کے کیا ہوتا ہے کہ ایران میں کے اندر اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لہذا یہ قوم کبھی کسی کی غلام نہیں رہی. اور کیا ہے بس یہی, ابھی لیٹسٹ انقلاب میں امریکہ نے اپنے ہیلی کاپٹر سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے باقی سب کچھ ان کا جیم کر کے بھیجے, لیکن وقت کے امام نے سب کچھ جیم
کر.
انہوں نے بھی قبول کیا ہے. ابھی جو لیٹسٹ جو ہے وہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے, اس میں بھی ہاسپیٹل میں جو ہے وہ بار انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سائیکک پیشنٹ ہے, یہ جو بھی ہے, تو وہاں خود انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا پیچھے سے کوئی گھوڑے سوار آتے تھے اور ہمیں قتل کر دیتے تھے, اور ان کے اوپر تلواروں کے زخم بھی لگے ہوئے تھے. تو آپ بہرحال وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار اس طرح کے ان میں سے, اس وقت انہوں نے بتایا شاید آج سے ممکن ہے کہ 70-80 سال پہلے کی بات ہے, 100 سال, انہوں نے کہا کہ ان میں سے اس وقت ایک مولا کے ان چار نائبین یا ابدال میں سے یا ساتھیوں میں سے ایک پیرس میں بھی رہ رہے ہیں. تو اس لیے خدا نے اگر آپ کو اس نقطہ پہ اس ملک میں بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بندے کیا کر رہے تھے, جیسے مولا کہتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں, نوکر بن کے ذمہ داری ادا کرتے ہیں. تو آپ کو بھی اگر اس سرزمین پہ خدا نے بھیجا ہے تو اس کا کوئی سبب ہے. اما سے میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ میں اس ملک میں کیسے آیا. میرا مثلا لیسٹر میں پہلے آیا تھا, کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا, اور یہاں پہ ویسے لیٹر لینے کے لیے, ویزے لگوانے کے لیے بہت کچھ جان پہچان اور بہت کچھ پارٹی بازی کی ضرورت ہوتی ہے, جب تک آپ کو جانتا نہ ہو کوئی اسپانسر بھی نہیں کرتے. اب ہوا کیا کہ دو عورتیں ملی کراچی میں سیڑھیوں میں, ایک یہاں کی تھی ایک وہاں کی تھی, تو کہا بھی ہمیں مارا میں بائی لنگول اسپیکر چاہیے. انہوں نے کہیں سنا ہوا تھا, انہوں نے ای میل دے دی, انہوں نے بھیج دی اور اس طرح ویزا لگ گیا. ویزا لگا بھی تو کچھ لیٹ لگا اور چار محرم کو یہاں پہ پہنچے. محرم کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ریزیڈنٹ آنے بن گیا, پھر انہوں نے لیٹر دے دی, آگے سے ویزا لگ گیا. بہت سارے ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب میری بھی کوئی جان پہچان نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پردہ غائب سے جو ہے وہ ان کو حرکت دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اگر خدا نے اس سرزمین پہ بھیجا ہے تو ہمیں خلوص کے ساتھ پرچم اسلام کو, پرچم محمد والے محمد کو, پرچم امام زمان اسلام کو بلند کرنا ہے. کس طرح اس میسج کو, اس پیغام کو پھیلانا ہے, ظاہر ہے کہ ہماری باتوں کا اثر تبھی ہوگا جتنا ہم امام کے قریب ہوتے جائیں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کریں گے, خلوص کے ساتھ ان کی اطاعت کریں گے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اثر زیادہ ہوگا. اور پھر اثر یہ ضروری نہیں ہے کہ اثر آپ تعداد میں دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اب امام حسین علیہ السلام کا اگر اس ظاہری اثر کی بات دیکھیں تو ہزاروں ایسے تھے جنہوں نے نہیں سنی, چاند تھے جنہوں نے سنی, لیکن جنہوں نے سنی وہ کائنات کے امیر بن گئے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا ہمیں کوانٹیٹی, ظاہر ہے کہ بہرحال کوانٹیٹی بڑھانی چاہیے, لیکن کوالٹی کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جو صدیوں سے نسل آفٹر نسل ہم شیعہ جو ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف 10 دن اور 10 دنوں میں سے 5 دن آ کے ماتم کریں, 2-4 دن رو پیٹ کے اس کے بعد ہماری مسجدیں بھی خالی, ہمارے نمازیں بھی ختم, ہمارا قرآن سے بھی کوئی رابطہ نہیں, ہمارا رونے سے بھی کوئی رابطہ نہیں, اور امام سے بھی کوئی رابطہ نہیں. یہ خود ہم امام حسین علیہ السلام کو شکست دے رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں, امام زمان علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں. امام علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ حل من ناصر یم سننا, وہ امام حسین جو امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کے لیے واجبات کے لیے اٹھے تھے, وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ جس کام کے لیے میں اٹھاؤں تم بھی اٹھو, آؤ حسینی قافلے کو جائن کر لو, چپے چپے پہ لوگوں کو نمازی بنا دو, چپے چپے پہ گناہوں کو مٹا دو, شیطان کو شکست دے دو, جہاں تمہیں ظالم ہے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو شکست دے دو, تاکہ دنیا میں لوگ آرام آرام سے سکون سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور پھر امام زمان علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا, ہر کوئی امن کے ساتھ رہے گا, کوئی جرم نہیں ہوگا, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی, کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ جو سبز انقلاب ہے, گرین ریولوشن ہے, یہ یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی ہوگا. تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے امام کے لیے بھی, اس اچھے وقت کے لیے بھی, اور پھر ظاہر جو جتنی شدت کے ساتھ امام کا عاشق ہوگا, اگر ظاہری طور پہ وہ مر بھی گیا تو جب امام زمان علیہ السلام آئیں ان کو پھر زندہ کیا جائے گا. کہ یہ جو امام کے عاشق تھے ان کو آپ دوبارہ زندہ کرو تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یوسف ادارہ کس طرح حکومت کر رہا ہے اور کس طرح عدالت پھیلا رہا ہے. سب آپ
محمد
یہ والا ٹاپک آج شروع ہی نہیں کر سکے, ان شاء اللہ کل جو ہے اس پہ گفتگو ہوگی, اور کل کی مجلس یہ ڈاکٹر عباس رضا صاحب کی طرف سے ہے. ان شاء اللہ سب لوگ 6:30 بجے شروع کریں گے, پہلے دعا کمیل ہوگی, اس کے بعد نماز, اور ان شاء اللہ اس کے بعد مجلس. جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی کوشش کریں, اور ان شاء اللہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی ہے تو ان کے حوالے سے بھی ان شاء اللہ ان کی شہادت کو ان شاء اللہ کموموریٹ کریں. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت عجیب آزمائش ہے اس خاندان کی, ہستیوں کی, پہلے سے لے کر آخری تک سب کے سب شہید, کسی کو تلوار سے, کسی کو زہر سے, کسی کی زندگی زندان میں گزر گئی, اور کسی کی زندگی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے. خوش قسمت ہے آپ لوگ جن کے دلوں میں حسین اور حسین کی محبت. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رکھ, قبر سے محشر بھی حسین کے ساتھ رکھ. اے اللہ کوئی گناہ, کوئی ظالم, کوئی شیطان ہمیں حسین علیہ السلام سے جدا نہ کر سکے. زیادہ لوگ اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر سر جھکا کے دل کی طرف توجہ کرو, ذرا دیکھو کیا نام حسین آپ کے دل میں لکھا ہوا. اگر حسین آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے تو دیکھو اس کا رنگ کیا ہے, کیا وہ خون کے ساتھ سرخ ہو چکا ہے, کیا اس حسین پہ تیر لگے ہوئے, کیا اس حسین پہ نیزے لگے ہوئے, کیا اس حسین پہ پتھر لگے ہوئے. اے عزادار یقیناً آپ کے مولا ذرا سوچو اس بیٹی کے بارے میں جو بابا کی لاش پر آئی اور چاہا کہ بابا کو چوم, بیٹی کو کوئی جگہ نہ ملی جہاں پہ بابا کو بوسا دے, آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین کی یتیم بیٹی سکینہ نے, سننا چاہو گے کہاں پہ بوسا دیا, اس کٹے ہوئے گلے پہ بوسا دیا جہاں سے سر کو شمر ملعون نے جدا کیا. خدا کسی بیٹی کو یہ وقت نہ دکھا. اللہ خدا آپ کے آنسو کو قبول کرے, ماحول بن گیا, آپ کے دل اور آنکھیں تیار ہیں زہرا کو پرسہ دینے کے لیے. آؤ آپ کربلا سے تھوڑی دیر چلتے ہیں اس زندان کے اندر جہاں پہ زہرا کی بیٹیوں کو رکھا گیا, اس زندان کی چھت نہیں تھی. آپ کے مولا سجاد رو رو کے کہتے ظالموں نے ہمیں ایسے جگہ پہ رکھا جہاں پہ رات کو سردی ہوتی تھی اور دن کو سورج کی گرمی ہمیں تنگ کر. مولا حسین کی یہ بیٹی جب بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی, اب کربلا سے کوفہ ڈھونڈتی ہے بابا کو, سینہ نہ رہا. بس شام بابا نہ رہا اے دادار حسین کی ایس یتیم بیٹی سکینہ کو آرام نہیں آتا سکو نہیں آتا. ایک رات خواب میں دیکھا بابا کو, بابا نے آگے پیار کیا, میں بھی خوش ہوئی بابا سے ملی. اسی حال میں روتے روتے بی بی کی آنکھ کھلی, سکینہ کی آنکھ کھلی, کیا کر دیے بابا ابھی تو آپ میرے پاس تھے کہاں چل گئے ہو. بی بی سا جمع گئی گا سکینہ تیرا بابا تو یہاں نہیں. بی بی کہتی ہے پپی ابا بھی تو بابا میرے پاس تھے. اے دادار بابا کی جدائی برداشت نہ ہو سکی, سکینہ نے بین کرنے شروع کیے. ادھر سے سکینہ رو رہی ہے, ادھر سے سارے قیدی رو رہے ہیں. اب قیدیوں کے رونے کی فریاد جب یزید کے محل کے اندر پہنچی, یزید نے پوچھا یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں. کسی نے بتایا حسین کی بیٹی سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہے. اس ملعون نے کہا سکینہ کے پاس اس کے بابا کا کٹا ہوا سر لے جاؤ. اے دادا رام کے مولا کا سر ایک تھال میں لے کے آئے. سکینہ آگے بڑھے بابا کا سر لے کے, کبھی سر کو چومتی ہے, کبھی آنکھوں کو چومتی ہے, کبھی رخسار کو چومتی ہے, کبھی کٹی ہوئی گردن کو. اے دادار حسین کی اس لاڈلی بیٹی نے چند بیٹھ کیے ہیں. اب آپ اگر تیار ہوں تو آپ کو لے چلوں قید خانہ میں. سر حسین سکینہ کے ہاتھ میں ہے, حسین کی یہ ننی سی بیٹی رو رو کے کہتی ہے بابا بابا ذرا یہ تو بتا تیری شارگ کس نے کاٹی, بابا تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے, بابا تیرے سر کے بال ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ بال کس نے توڑے ہیں. بابا بابا میں کئی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہی تھی, بابا آپ ملنے نہیں آئے, بابا آپ کی گردن تو کٹ گئی, ذرا میری گردن تو دیکھ اس رسی تنگ رسی میں میرا جینا مشکل کیا ہے, بابا تیرے رخسار بھی زخمی ہے, میرا رخسار بھی دیکھ, تیرے قاتل نے مجھے تماچے مارے تھے, بابا بھی تک میرے کان بھی زخمی ہے, بابا میری کڑائیاں دیکھ وہ بھی زخمی ہے, بابا میرے پاؤں چل چل کے پھٹ گئے, بابا میرا سر بھی دے تیری بیٹی کو ظالموں نے بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار کیا, بابا ظالم تادیاں نے مارتے تھے, کچھ تادیاں نے اونٹ کو لگتے تھے, کچھ تیری بیٹی کے پاؤں میں لگتے تھے. بابا میں نے بہت ساری باتیں تو بتائی لیکن ایک بات آپ سے چھپا کے رکھی, بابا ضرور بتاؤں گی, بابا تیرے بعد ظالموں نے میری پھپھیوں کو نیزوں
بابا میری پھوپھیاں مدد مانگتی تھی اور کوئی ان کی مدد کرنے نہ آیا. بی بی کہتی ہے بابا مجھے سگرا بہت ہی یاد آتی ہے, بابا مجھے اصغر بہت یاد آتی ہے. دادا رو سنو گے اب حسین کی بیٹی نے کیا کہا بابا کو, بی بی کہتی ہے بابا آنکھیں کھول ذرا دیکھ میری کمر جھوک گئی ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. سے